اتوار 4 فروری کا سیربین سننے والوں کو حسین عسکری کا سلام۔ شام میں ترکی کی فوج اور کرد جنگجوؤں کے درمیان لڑائی میں ترکی کے 7 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ترکی کے کرد ٹھکانوں پر فضائی حملے، یہ صورتحال کس طرف جا سکتی ہے؟
امریکہ افغانستان میں ابھی بھی پھنسا ہوا ہے، عراق میں پھنسا ہوا ہے، سیریا میں، اس طرح سے ترکی بھی اسی طرح سے 10-15 سال تک سیریا میں پھنس جائے گا۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ ترکی کی فوج کے مطابق شام کے شمالی علاقے افرین میں کرد ملیشیا کے خلاف کارروائی میں اس کے 7 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ تہمینہ قریشی۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ترکی کے ایک ٹینک پر افرین میں حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں اس کے 5 فوجی ہلاک ہو گئے۔ ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم نے کہا کہ شدت پسندوں کو اس کی دگنی قیمت چکانی ہوگی۔ ان کے اس اعلان کے بعد ترکی کے جنگی جہازوں نے افرین کے شمال مشرق میں کرد ملیشیا کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ ترکی شام کے علاقے افرین سے کرد جنگجوؤں کا انخلا چاہتا ہے، جو کہ سن 2012 سے کردوں کے کنٹرول میں ہے۔ ترک فوج نے اس حملے کا الزام غیر قانونی تنظیم YPG پر عائد کیا ہے۔ ترکی کی جانب سے افرین پر شروع کی جانے والی کارروائی میں اب تک اس کے 14 فوجی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔
لیبیا کے قریب سمندر میں کشتی الٹنے کے واقعے میں 17 پاکستانیوں کے ڈوب کر ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا۔
تو فائنل ٹیلی جو بنتی ہے وہ 13 کی بنتی ہے، اور 4 ایسے ہیں جن کے صرف پاسپورٹ ملے ہیں، ID ڈاکومنٹ ملے ہیں، باڈیز نہیں ملی۔ تو 32 ٹوٹل ہوئے جی، اس میں سے 13 کی ڈیڈ باڈیز مل گئی ہیں اور 4 کے صرف کاغذات ملے ہیں، باقیوں کا بھی کچھ پتہ نہیں۔
جرمنی کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ہانس جارج ماسین نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام کے آلات برلن میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے حاصل کیے ہیں۔ ماسین نے جرمن ریڈیو اسٹیشن NDR کو بتایا کہ حاصل کیے جانے والے آلات شہری یا فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ایجنسی سمجھتی ہے کہ یہ فوجی مقاصد کے لیے ہی استعمال کیے گئے۔ ان کے مطابق جرمنی میں قائم شیل کمپنی نے بھی ایسے ہی آلات شمالی کوریا کے لیے حاصل کیے تھے۔ افغانستان کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں کی جانب سے کابل میں عام شہریوں کو ہدف بنانے کا مقصد ملک میں بغاوت شروع کرانا ہے۔ تفصیل کے ساتھ عابد حسین۔
افغان وزیر داخلہ وارث برمک نے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ طالبان اور دولت اسلامیہ کا مشترکہ مقصد لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسانا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کابل میں 4 بڑے حملوں میں 130 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، اور ان حملوں میں سے 2 کی ذمہ داری افغان طالبان اور 2 کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی۔ تاہم جیل میں قید خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم کے ایک جنگجو نے بی بی سی کو بتایا کہ دونوں تنظیموں کے مقاصد مختلف ہیں۔
چین نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ چین کی جوہری طاقت کے بارے میں مبالغہ آرائی کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے جوہری اثاثوں میں اضافہ کر سکے۔ تفصیل کے ساتھ سبا ناز۔
چین کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ بیجنگ کے ارادوں کے بارے میں تصوراتی قیاس آرائیاں کرتا رہا ہے، جبکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ چین اور روس نظریاتی قوتیں ہیں جو امریکہ کے لیے خطرہ ہیں۔ روس پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ واشنگٹن کی نئی جوہری پالیسی تصادم والی ہے۔ ایران کا کہنا ہے اس سے دنیا فنا ہونے کے قریب تر ہو جائے گی۔ ادھر امریکہ نے روس کے خطرے کے پیش نظر اپنے جوہری اثاثوں میں اضافے کی تجویز پیش کی ہے۔ امریکی نائب وزیر دفاع پیٹرک شانہان کا کہنا ہے کہ امریکہ جوہری اثاثوں نے 70 سال تک اس کی حفاظت کی اور اب وہ اسے متروک ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔
مالدیپ میں شدید ہوتے سیاسی بحران کے دوران حکومت کا کہنا ہے کہ اس کو اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ صدر عبداللہ یامین کا مواخذہ کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان ابراہیم معاذ علی نے بی بی سی کو بتایا کہ ایسا کوئی بھی قدم غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگا۔ اس سے قبل ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مالدیپ کے اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ انہوں نے تمام ریاستی اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ عدالت کے کسی بھی غیر آئینی حکم پر عمل درآمد نہ کریں۔ غزہ کے حکام کا کہنا ہے کہ مزید 3 طبی مراکز الیکٹریسٹی جنریٹرز کے ایندھن نہ ہونے کے سبب بند کرنے پڑے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کل 13 مراکز صحت، جن میں 3 اسپتال بھی شامل ہیں، مجبوراً بند کرنے پڑے۔ حماس اور فلسطینی اتھارٹی کی حکومت کے درمیان ایک تلخ تنازع کی وجہ سے غزہ میں بجلی کی فراہمی کے لیے ادائیگیاں نہیں ہو پائی ہیں۔ ادھر اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی بستیوں کی حیثیت کو بڑھا رہا ہے۔ یہ فیصلہ اس کے ایک شہری کی ہلاکت کے بعد کیا گیا جو مبینہ طور پر فلسطینی حملے میں مارا گیا تھا۔ ربی ریزل شیوا کو گزشتہ ماہ حوات گیلارڈ میں ان کے گھر کے سامنے گولی مار دی گئی تھی۔ یہ علاقہ حکومتی اجازت کے بغیر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کا کہنا ہے کہ اب اسے یہودی بستی کی مکمل حیثیت حاصل ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی کابینہ کے ایک ممبر نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ ربی کے قتل کے جواب میں وہاں مزید بستیاں بنانی چاہیے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
سیر بین، آپ بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی فلسطینی علاقے کا دورہ کرنے والے ہیں، جہاں وہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سمیت دیگر حکام سے ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے نریندر مودی اسرائیل کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم جائزہ لیں گے کہ کیا انڈیا اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن آئیے پہلے ایک اور تنازع کا ذکر کرتے ہیں۔ ترکی کی فوج کا کہنا ہے کہ شام کے شمالی علاقے افرین میں کرد ملیشیا کے خلاف کارروائی میں اس کے 7 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ہلاکتیں اس وقت ہوئیں جب کرد جنگجوؤں نے ترک فوج کے ایک ٹینک پر حملہ کیا۔ ان ہلاکتوں کے جواب میں ترکی کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ کرد عسکریت پسندوں کو اس نقصان کی دگنی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس اعلان کے بعد ترک فوج کی جانب سے کرد جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے تہمینہ قریشی سے۔
ترکی کے شمالی شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف آپریشن کی کارروائی کے دوران آج 7 ترک فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ کرد جنگجوؤں نے ترک فوج کے ایک ٹینک پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 فوجی اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 مزید فوجی پہلے الگ الگ واقعات میں ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کے بعد ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم نے اعلان کیا کہ کرد عسکریت پسندوں کو اس نقصان کی دگنی قیمت چکانی پڑے گی۔ ایک دن قبل یعنی سنیچر کے روز بن علی یلدرم نے حکمراں جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا،
اس آپریشن کا مقصد عربوں اور ہمارے کرد اور ترک بھائیوں کو آزادی دلانا ہے جو طویل عرصے سے جبر کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔
ترک فوج کی جانب سے اولیو برانچ نامی یہ آپریشن شمالی شام کے علاقے افرین میں 20 جنوری کو شروع کیا گیا تھا۔ ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم کے مطابق اس آپریشن کے ذریعے ترک حکومت ملک کی جنوبی سرحد کے نزدیک ایک دہشت گرد پٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس آپریشن میں شامی باغیوں کی تنظیم فری سیرین آرمی کا ایک حمایتی دھڑا ترک فوج کی مدد کر رہا ہے۔ دوسری طرف کرد ملیشیا YPG کو امریکی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کی حمایت حاصل ہے۔ اس حملے کے بعد ترک فوجیوں کی کل ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ ترک فوج کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ YPG نامی کرد ملیشیا نے ترک فوج کے ایک ٹینک کو افرین شہر کے شمال مشرق میں شیخ ہوروز نامی علاقے میں نشانہ بنایا۔ بیان میں کہا گیا کہ اس حملے میں 5 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ 2 فوجی اہلکار الگ الگ واقعات میں پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے سنیچر کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ ترک فوجی افرین کے شہر کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ترکی کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ آپریشن میں اب تک 900 کرد جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں، مگر ان اعداد و شمار کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری طرف اس آپریشن کے باعث افرین میں کم سے کم 10,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ شام میں وزارت صحت کے ایک کرد اہلکار کے مطابق ترک فوج کے اس آپریشن سے اب تک 150 عام شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ تقریباً 300 زخمی ہیں۔ تاہم اس خبر کی بھی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ ادھر یورپ میں کرد کمیونٹی اس فوجی آپریشن کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ کچھ دن قبل جرمنی میں مقیم سینکڑوں کرد افراد کی جانب سے ایک مظاہرہ منعقد کیا گیا تھا۔ کل بھی فرانس کے شہر سٹراسبرگ میں واقع کاؤنسل آف یورپ کے دفتر کے باہر بھی ایک بڑا احتجاج ہوا۔ مظاہرے میں شریک ایک شخص سلیمان اگوچ نے خبر رساں ادارے AFP سے بات کرتے ہوئے کہا،
ہم لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ افرین میں رہنے والے کردوں نے پہلے دولت اسلامیہ سے جنگ کر کے اس کو شکست دی، مگر اب انہی کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے یورپی ممالک کے رہنماؤں کی خاموشی مجرمانہ ہے۔
ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے اناطولو کے مطابق رجب طیب اردوغان نے سنیچر کو ایمانوئل میخواں کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ آپریشن کا اصل مقصد افرین سے دہشت گردوں کا صفایا کرنا ہے۔ ترکی شام کے علاقے افرین سے کرد جنگجوؤں کا انخلاء چاہتا ہے جو کہ سن 2012 سے کردوں کے کنٹرول میں ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کیا تہمینہ قریشی نے۔ ترکی اور کردوں کے درمیان جنگ شام میں دولت اسلامیہ سمیت دیگر شدت پسند تنظیموں کے خلاف لڑائی کو کیسے متاثر کر رہی ہے، اسی موضوع پر میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی امریکہ کی ڈیلیور یونیورسٹی میں مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے اور پوچھا کہ ترکی کے 7 فوجیوں کی ہلاکت ترکی کی شام میں موجودگی پر کیا اثرات مرتب کر سکتی ہے۔
دیکھیے، ترکی کا جو اسٹریٹجک گول وہاں پر ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ تقریباً 19 میل کا ایک ایسا ڈی ملٹرائز زون سیریا اور ترکی کے بیچ میں وہ بنانا چاہتے ہیں، جہاں پہ کوئی بھی فائٹرز نہ ہو، آئیسیس یا YPG جو کرڈش فائٹرز ہے، وہ ڈر رہے ہیں کہ ترکی کے خلاف اب کرڈش جو نیشنلسٹ موومنٹ ہے ان کے پاس 2 فرنٹس ہو جائیں گے، ایک ترکی کے اندر اور ایک سیریا کی طرف سے ساؤتھ سے۔ تو یہ ان کا اسٹریٹجک گول ہے، اور پچھلے چند گھنٹوں میں، کہیے 24 گھنٹے میں، جو 7 ترکی سولجرز مارے گئے وہ 3 مختلف ایپیسوڈ میں مارے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ میں ترکی کے اب کیجولٹیز بڑھتے جائیں گے۔ ابھی تک تو صرف وہ کلیم کر رہے تھے کہ تقریباً 500-600 انہوں نے YPG فائٹرز کو مار دیا ہے، سیویلینس بھی کافی ہلاک ہو چکے ہیں، تقریباً 70 کے قریب سیویلینس مر چکے ہیں YPG کے کرڈش، لیکن اس سے پبلک اوپینین پہ جو اثر ہوگا ترکی کے اندر وہ رجب اردوغان کے لیے شاید پرابلمٹک ہو اگر ترکی کے کیجولٹیز بڑھتے گئے۔
ڈاکٹر صاحب،
امریکہ کے پاس بھی کافی دباؤ پڑ رہا ہے ان کے اوپر۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، ترکی کے جو اندر کی صورتحال پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ اس واقعے کے بعد ترکی نے جو کرد علاقے ہیں جہاں جو شام کے اندر جو جہاں جہاں پہ کرد موجود ہیں وہاں پہ فضائی حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، تو دولت اسلامیہ اور دیگر جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کے خلاف جنگ میں کرد صفے اول میں ہیں جنہیں امریکہ کی حمایت اور تعاون بھی حاصل ہے، دوسری طرف ترکی کردوں کے خلاف یہ کارروائیاں کر رہا ہے، تو اس صورتحال سے آپ کیا سمجھتے ہیں شام میں شدت پسند تنظیموں کے خلاف یہ جو جنگ ہے کس طرح متاثر ہوگی؟
دیکھیے، ابھی تک جو آن دا گراؤنڈ فائٹنگ جو سب سے زیادہ سیریا میں خاص طور پہ آئیسس کے خلاف کی ہے وہ YPG نے کی ہے، جو امریکہ نے ان کو آرم بھی کیا ہے، ان کو فنڈ بھی کیا ہے، اور اگر وہ کمزور ہو جاتے ہیں یا ان کی توجہ آئیسس سے ہٹ جاتی ہے تو بعض اینالسٹ کا خیال ہے امریکہ میں خاص طور پہ کہ آئیسس واپس رقہ میں آ جائے گا، کیونکہ جو رقہ کی جو گراؤنڈ فورسز ہے وہاں پہ ابھی کوئی ایسی ملک کی فوجی نہیں ہے، وہاں پہ امریکن ٹروپس نہیں ہیں، نہ عراقی ٹروپس ہیں وہاں پر، نہ ٹرکش ٹروپس ہیں، تو رقہ بیسیکلی ابھی بھی YPG کے وجہ سے آئیسس فری ہے، لیکن اگر YPG کا توجہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے یا ان پہ اتنی زبردست بمباری ترکی کرتا ہے کہ وہ بہت ہی کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر آئیسس مضبوط ہو جائے گا۔ ترکی جو کہہ رہا ہے کہ وہ آئیسس کو بھی اٹیک کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، جو دوسرے ترکی سے ہٹ کر جتنے بھی انڈیپینڈنٹ رپورٹس آ رہے ہیں ان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ترکی کا ایک مطلب سنگولر ٹارگیٹ YPG ہے، جو کرڈش فائٹرز ہے، اور اس کے وجہ سے آئیسس البتہ رشیا کے وہ جب سے انہوں نے جیٹ شوٹ ڈاؤن کیا ہے ان کے اوپر رشیا مسلسل بامبنگ کر رہا ہے سیریا میں پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی، لیکن آئیسس ابھی بھی ہیں وہاں پر، ان کے فائٹرز تھوڑے ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں، بعض سیریا کے باہر چلے گئے، بعض ڈیزرٹ میں چلے گئے ہیں عراق میں، لیکن یہ ان کے لیے ایک اپرچونیٹی ہو سکتی کہ وہ واپس آ جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے وجہ سے جو امریکہ اور ترکی کے بیچ میں تناؤ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، ٹرمپ کا جو فون کال کے بارے میں لیک نکلا تھا کہ انہوں نے اردوغان کے ساتھ بڑی سختی سے بات کی، اس کے بعد امریکہ کے ڈیفینس سیکرٹری جنرل میٹس نے بھی بڑی سختی سے بات کی، کیونکہ یہ امریکہ کا کئی سالوں سے انویسٹمنٹ ہے، اگر YPG ختم ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے تو پھر آئیسس کے خلاف جو اتحاد ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور دوسری چیز یہ ہے پھر سے وہ ری ایمرج ہو سکتا ہے ایز اے کیلیفیٹ، اور سب سے بڑا نقصان اس کی جو فزیکل وہ خلافت کی ایگزسٹنس ہے وہ یورپین، ویسٹرن اور مسلم ملکوں سے جہادیوں کے لیے ایک قسم کا میگنیٹ بن جاتا ہے، تو اس کا بھی کافی خطرہ ہے اگر یہ آپریشن.
اچھا ڈاکٹر صاحب،
فائنل چیز یہ ہے کہ یہ بہت ہی پرابلمیٹک ہو سکتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو صورتحال آپ نے ساری بتائی، اس صورتحال سے ترکی کے اندر جو کرد علاقے ہیں وہاں کس طرح کا رد عمل سامنے آ سکتا ہے؟ ترکی کے اندر صورتحال پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے، کل ہی میرے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ترکی ایک دن کے لیے گئے تھے. وہاں پہ کورٹس میں جو اکیڈیمکس کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے اس سلسلے میں، اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں پہ مسلسل ٹی وی پر اس سے زیادہ، مطلب یہ جو کردش فائٹنگ سے زیادہ جو ترکی سولجرز مر رہے ہیں اس پہ مسلسل توجہ بھیجی جا رہی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب سولجرز مرنے لگتے ہیں تو سوسائٹی میں سوالات اٹھنے لگتے ہیں کہ کیا یہ آپریشن ورتھ اٹ ہے، کیا یہ آپریشن صحیح جا رہا ہے. عام طور پہ ملٹری کی کرٹیسزم کم ہو جاتی ہے اور پولیٹیشنز کی کرٹیسزم بڑھتی جاتی ہے، اور جیسے کیجوئلٹیز بڑھتے جائیں گے ملٹری کو گلوریفائی کیا جائے گا اور پولیٹیکل ڈیسیشنز جس کی وجہ سے سولجرز مر رہے ہیں اس کو کافی کرٹیسائز کیا جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کرڈز کے ساتھ کافی تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے 2016 تک. کرڈش پارٹی نے حصہ بھی لیا تھا، پہلی بار انہوں نے 10% الیکشن میں ووٹ بھی جیت چکے تھے اور پارلیمنٹ میں بھی کرڈش پارٹی کی ایک پریزنس آ چکی تھی ترکی میں، لیکن وہ سارا کا سارا انوائنڈ ہو گیا ہے یہ آئیسس کی وجہ سے. کیونکہ جو آئیسس کا جو ماڈل تھا، انہوں نے عراق سے زمین لے کر، سیریا سے زمین لے کر انہوں نے ایک کیلیفیٹ بنا لی تھی، وہ ایک قسم سے ایک نائٹ میئر بن گیا ہے ترکی کے لیے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں نہ صرف آئیسس جیسی ایک نان اسٹیٹ فورس پیدا ہو گئی، وہاں پہ وائی پی جی بھی ایک نئی فورس بن گئی ہے جو کرڈش الائنس ہے، اور جس طرح سے آئیسس نے ایک اسٹیٹ وہاں پہ کارو کر لیا ہے اسی طرح سے وائی پی جی بھی سیریا سے زمین لے کر، عراق سے زمین لے کر اور ترکی سے زمین لے کر فائنلی وہ ایک کرڈش اسٹیٹ بنا لیں گے. اور آلریڈی ناردرن عراق میں جو آٹونومس ریجن ہے کرڈس کا، وہ تو باقاعدہ ایک نہ صرف ایک ملک، مختلف ملک ہے، کافی سیف ملک ہے، کافی اسٹرانگ ملک ہے، اور اس کی اکانومی بھی کافی بوم ہو رہی ہے بغیر تیل کے. تو یہ سارا کا سارا سچویشن ترکی کے لیے ایک نائٹ میئر سیناریو بن گیا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کنفیوژن ہے مڈل ایسٹ کا اسٹیٹ کولیپسنگ میں، اس میں ناردرن کرڈش ایریاز اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ کرڈش اسٹیٹ ڈکلیئر نہ کر دیں، جس کے وجہ جو ترکی کی جو انسرجنٹ ہیں ان کو بھی انکریج کر دے کہ ترکی میں سول وار شروع ہو جائے. تو اردگان کے لیے اور ترکی کی جو ایلیٹ ہے ان کے لیے اہم ہے کہ یہ وائی پی جی کو وہ ختم کر دیں، لیکن یہ امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وائی پی جی نہیں ہوتا تو ترکی کو چاہیے کہ وہ جائیں، ٹروپس بھیجیں اور آئیسس کے خلاف لڑیں، اور وہ جنگ تو ختم ہونے والی نہیں ہے. جس طرح سے امریکہ افغانستان میں ابھی بھی پھنسا ہوا ہے، عراق میں پھنسا ہوا ہے، سیریا میں، اس طرح سے ترکی بھی اسی طرح سے 10-15 سال تک سیریا میں پھنس جائے گا.
ترکی شام اور کرد جنگجو صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے امریکہ کی ڈیلیور یونیورسٹی کے ڈاکٹر مقتدر خان. آئیے اب ایک اور جنگ زدہ خطے کا رخ کرتے ہیں جو گزشتہ 30 برس سے تشدد اور لڑائی کی لپیٹ میں ہے، یعنی افغانستان. افغانستان کی حکومت نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اس کے صوبے کنڑ میں درجنوں میزائل داغے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہاں عام لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ کنڑ میں ایسے پاکستانی شدت پسند پناہ لیے ہوئے ہیں جو وہاں سے آ کر پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں. میں نے اس واقعے کی تفصیل کے لیے کابل میں بی بی سی کے نامہ نگار سید انور سے بات کی.
افغانستان کے مشرقی صوبہ کنڑ کے مقامی حکام نے تصدیق کیا ہے کہ گزشتہ رات پاکستان کی جانب سے 180 راکٹ افغانستان کے علاقوں میں فائر کی گئی ہے. صوبہ کنڑ کے ضلع دانگام کے ضلعی سربراہ احمد رحمان دانش نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ یہ حملے گزشتہ پوری رات جاری تھا اور کئی عام شہری خاندان اس علاقوں سے نقل مکان کر چکے ہیں، اور اس مقامی حکام کے مطابق ایک ہی گھر کے 4 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں ایک چھوٹا بچہ اور ایک عورت شامل ہیں، اور یہ راکٹ جو ہے 3 گاؤں میں لگے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ یہ علاقے طالبان کے کنٹرول میں ہے اور بہت دور افتادہ ہے.
اچھا اس پر افغان حکومت کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے سید انور، کہ افغان حکومت نے کیا کہا ہے اس واقعے کے بعد؟
ابھی تک تو رسمی طور پر افغان حکومت نے اسی حوالے سے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن گزشتہ سالوں میں جب پاکستان کی جانب سے صوبہ کنر کے مختلف ضلعوں اور علاقوں میں راکٹ فائر کی جاتی تھی تو افغان حکام کئی بار اس حوالے سے احتجاج کیا ہے، اور کئی بار ماضی میں کابل میں پاکستان کے سفیر کو افغان وزارت خارجہ طلب کر کے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ تو توقع ہے کہ ایک آدھ دن میں اس حوالے سے بھی افغان حکومت رسمی طور پر شاید کچھ کہے گی۔
اچھا سید انور، یہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ کنڑ میں خاص طور پر جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں جن کے خلاف پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اور جگہوں پہ آپریشن کیے ہیں پاکستانی فوج نے، تو اس کے بعد ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ صوبہ کنڑ میں جو ہے وہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کا الزام ہے، اور افغان حکومت پاکستان یہ کہتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں جو ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان پر حملے کرتے ہیں وہاں سے، تو اس پر جو افغان حکومت ہے اس کا کیا کہنا ہے، اس پہ کیا کہتی ہے پاکستان کے اس موقف پہ؟
اس حوالے سے افغان حکومت نے ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ افغان حکومت کے کنٹرول کے علاقوں میں پاکستانی طالبان نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو علاقے افغان حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں، جو پہاڑی علاقے ہیں، جنگلی علاقے ہیں جہاں طالبان کا کنٹرول ہے، وہاں ایسے علاقے ہیں جو پاکستانی طالبان بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ علاقے افغان حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے۔
اچھا سید انور، میڈیا میں اس خبر کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے، یہ جو پاکستان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ راکٹ فائر کیے گئے ہیں صوبہ کنڑ میں؟
میڈیا میں، خاص کر سوشل میڈیا میں، اس حوالے سے کافی چمگویا گردش کر رہی ہیں۔ کچھ افغان شہری جو سوشل میڈیا میں سرگرم ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی ڈپلومیسی دکھاتا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان وفد کابل کا دورہ کیا تو اسی رات پاکستان نے صوبہ کنڑ میں راکٹ داغنا شروع کیا، تو لوگوں کے درمیان غم و غصہ پایا جاتا ہے۔
کابل سے یہ تھے نامہ نگار سید انور۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کینسر کی روک تھام اور مناسب علاج و معالجے کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اس خطرناک بیماری میں مبتلا افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کینسر کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک سیمینار کوئٹہ میں منعقد ہوا۔ اس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ماہرین صحت کا کہنا تھا کہ شعور کی کمی اور بعض دیگر وجوہات کے باعث بلوچستان سمیت پورے خطے میں کینسر کی بیماری میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ماہر نفسیات ڈاکٹر غلام رسول کا کہنا تھا،
یہ سوسائٹی میں بہت بری طریقے سے پھیل چکا ہے، اور جو اویلیبل ڈیٹا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اس خطے میں ہے، کیونکہ اس خطے میں خوراک کی کمی ہے، اس خطے میں بارشیں نہیں ہو رہی ہے، اس خطے میں جو ہے نا ریڈیشن بہت زیادہ ہے، وار زون ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عام سوسائٹی سے اس ایریا میں کینسر اور اس کے مختلف اقسام کے تعداد بہت زیادہ ہے۔
ڈاکٹر غلام رسول نے بتایا کہ کسی بھی مرض کی روک تھام کے لیے کئی سطح پر کام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ثمر پر افسوس کا اظہار کیا کہ بلوچستان میں اس خطرناک مرض کی روک تھام کے لیے مناسب انتظام نہیں۔
تو اس کے لیے اب یہ کہ دنیا بھر میں جب بھی کوئی بیماری ہو تو اس کے تین لیول پہ کام ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ بچاؤ ہو، دوسرا یہ کہ جی مریض کا علاج ہو، تھرڈ یہ کہ جی اس پہ ریسرچ ہو۔ بدقسمتی سے بلوچستان میں نہ تو اس کے بچاؤ کے لیے کوئی ایسا سسٹم وجود رکھتا ہے، باقاعدہ سسٹم، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ایسا ہسپتال ہے۔
بلوچستان ایک طویل و عریض علاقے پر مشتمل ہے، کوئٹہ شہر کے سوا اس کے دیگر علاقوں میں کینسر کی تشخیص اور علاج کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ اس صورتحال کے باعث کینسر کے علاج کرانے کے لیے لوگوں کو کوئٹہ آنا پڑتا ہے، لیکن بولام میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں شعبہ کینسر کے سربراہ ڈاکٹر زائد محمود کہتے ہیں کہ کوئٹہ شہر میں بھی کینسر کے مریضوں کے لیے صرف 22 بستروں پر مشتمل ایک وارڈ ہے۔
پسماندہ صبح ہے، پورے بلوچستان میں 22 بیڈ ہیں، 11 میل اور 11 فیمیل، صوبائی لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر کوئی کینسر کی یونٹ نہیں ہے، یہ 22 بیڈ ہے۔
ڈاکٹر زائد محمود نے بتایا کہ شعور کی کمی کی وجہ سے خواتین میں چھاتی کے کینسر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں کینسر کے رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد کے بارے میں ان کا کہنا تھا.
رجسٹرڈ پیشنٹ کی تعداد 2836 ہے. 1400 پیشنٹ فیمیل چھاتی کے کینسر کی زد میں ہیں اور 1200 کے لگ بھگ خوراک والا نالی کی کینسر ہیں.
ڈاکٹر زائد محمود نے بتایا کہ کینسر کے علاج کے لیے مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو مایوس لوٹنا پڑتا ہے.
بات یہ ہے کہ مریض وقت پر آتے ہیں اور وقت پر ادویات اور وقت پر جگہ نہ ملنے سے مریض لا علاج ہو جاتے ہیں اور نا امید ہو کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں.
ماہرین صحت نے کینسر کی روک تھام کے لیے زیادہ سے زیادہ شعور اجاگر کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر کینسر کی بیماری کی بر وقت تشخیص ہو تو اس کا علاج ممکن ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
سیربین، آپ بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے ایک پرانے سامع لکھتے ہیں، وقت کتنا بدل گیا ہے. انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے.
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں.
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
کھیلوں کی خبریں نازیہ گلزار کے ساتھ.
سینچورین میں کھیلے جانے والے دوسرے ایک روزہ کرکٹ میچ میں انڈیا نے جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. جنوبی افریقہ نے کھیل کا آغاز کیا تو ان کی پہلی وکٹ 39 رنز پر گر گئی، جبکہ 51 کے سکور پر یکے بعد دیگرے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. جواب میں انڈیا نے مقررہ ہدف 1 کھلاڑی کے نقصان پر پورا کر لیا. شکھر دھون نے 9 سینچری سکور کی، جبکہ کپتان ویرات کوہلی نے 46 رن سکور کیے. انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے چیئرمین نے 28 روسی ایتھلیٹس پر سے تاحیات پابندی ہٹانے کے فیصلے کو مایوس کن قرار دیا ہے. جمعرات کو کھیلوں کی ثالثی عدالت نے تمام کھلاڑیوں کی اپیل کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ ان پر 2014 میں ڈوپنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے تاحیات پابندی لگانے کے لیے شواہد کافی نہیں ہیں. انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر نے بتایا،
افسوس کے ساتھ ہمیں پابندی ہٹانے کے فیصلے کی مکمل وجوہات ابھی معلوم نہیں. مقررہ پینل نے ابھی اس حوالے سے کوئی تفصیلی فیصلہ نہیں دیا ہے. ہم سے کہا گیا ہے کہ تفصیلی فیصلہ فروری کے آخر تک آ جائے گا اور ہمیں اس فیصلے کا انتظار ہے.
برلن میں جرمن ماسٹر سنوکر کے فائنل میں مارک ولیمز کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ کے گریم ڈاٹ سے ہوگا. برسبن میں کھیلے جانے والے ٹینس کے ڈیوس کپ مقابلوں میں جرمنی نے آسٹریلیا کو شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. ادھر تائیوان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں ہنگری کی فورتھ سیڈ ٹیم ایبوباش نے یوکرین کی کیٹریونا کوزلووا کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے. ونٹر اولمپکس میں حصہ لینے والی شمالی اور جنوبی کوریا کی مشترکہ خواتین آئس ہاکی ٹیم کل سویڈن کے خلاف اپنا وائلڈ پریکٹس میچ کھیلے گی. کوریا کے موجودہ حالات کے تناظر میں خیال کیا جا رہا ہے کہ ونٹر اولمپکس میں شمالی کوریا کی ٹیم کی شرکت اہم رہے گی. تاہم جنوبی کوریا کے کچھ ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ونٹر اولمپکس میں نئی مشترکہ ٹیم کی کارکردگی پہلی ٹیم جیسی نہیں ہوگی.
کھیلوں کی خبریں پیش کی نازیہ گلزار نے. سیربین، آپ بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. وسعت اللہ خان کا ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات اور سامعین آپ کے خطوط پر مبنی فیچر آپ کا خط ملا پروگرام میں کچھ دیر میں آنے کو ہیں، لیکن اس وقت سیربین کے نصف پر آپ سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ. آج ہی ذمہ داری ہے عبداللہ فاروقی کے پاس.
ترک فوج کے مطابق شام کے شمالی علاقے افرین میں کرد ملیشیا کے خلاف کارروائی میں اس کے ساتھ فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستانی محکمہ خارجہ نے لیبیا کے قریب سمندر میں کشتی الٹنے کے واقعے میں 17 پاکستانیوں کے ڈوب کر ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ عراقی سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 سے زیادہ شدت پسند دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں کو سعودی عرب کی سرحد کے ساتھ واقع صحرائی علاقے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے چین، روس، ملائیشیا اور میانمار پر تنقید کی ہے کہ وہ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے تناظر میں لگائی جانے والی عالمی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے ساتھ تجارت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور مصر کے ماہرین آثار قدیمہ نے حال ہی میں دریافت ہونے والے ایک مقبرے کی رونمائی کی ہے جس کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ 4400 سال قدیم ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین، آپ بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر سوات میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں جاری سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز کے دھماکے میں ہلاک ہونے والے 11 فوجیوں کی نماز جنازہ پشاور گیریزن میں ادا کی گئی ہیں، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی شریک ہوئے۔ سوات سے سید انور کی رپورٹ۔
تانہ قبل کی پولیس اہلکار شہزادہ نے بی بی سی کو بتایا کہ سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برامد کر لیا گیا ہے، جس میں 5 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ خودکش دھماکے میں ملوث شخص کی شناخت کا عمل جاری ہے، جبکہ خودکش حملور کے سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ دوسری جانب خودکش حملے میں ہلاک ہونے والی 11 اہلکاروں کی نماز جنازہ آج پشاور گیریجن میں ادا کر دی گئی ہے، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف، گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی ہے، جس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف نے سی ایم ایچ میں زخمی اہلکاروں کی عیادت بھی کی۔ خیال رہے کہ ہفتے کے دن ضلع سوات کے علاقے قبل میں ایک فوجی یونٹ پر خودکش دھماکہ ہوا تھا، جس میں ایک فوجی افسر سمیت 11 اہلکار ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ واضح رہے کہ فوجی یونٹ پر ہونے والا یہ خودکش دھماکہ سوات میں 5 سالوں کے بعد بڑا دھماکہ تھا۔
سوات سے یہ تھے سید انور شاہ۔ انڈیا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 10 تاریخ کو فلسطینی علاقے رام اللہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ برس جولائی میں نریندر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا، جبکہ ابھی حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو انڈیا کا دورہ کر چکے ہیں۔ اسرائیل، انڈیا اور فلسطینی علاقہ، اس تکون میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس خبر کی تفصیل اور صورتحال کے تجزیے کے لیے ممبئی میں بی بی سی کے نامہ نگار زبیر احمد سے بات کی، جو ابھی حال ہی میں اسرائیل سے آئے ہیں۔ میں نے ان سے پہلے تو وزیر اعظم مودی کے فلسطینی علاقے کے دورے کی تفصیل پوچھی۔
دیکھیے، وزارت خارجہ نے کچھ دن پہلے اس کی تصدیق کی کہ وزیر اعظم نریندر مودی فلسطینی ٹیریٹری جائیں گے۔ اصل میں تین ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک تو فلسطین ٹیریٹریز کے علاوہ وہ عمان بھی جا رہے ہیں اور یو اے ای بھی جا رہے ہیں دبئی۔ تو اس کی تصدیق وزارت خارجہ نے کی، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ فلسطینی اور اسرائیلی جو ریلیشن شپ ہے بھارت کے ساتھ، وہ الگ الگ ٹریک پہ ہے، تو دونوں کا تضاد نہیں ہے ایک دوسرے سے۔ اس لیے جب میں ابھی تھوڑے دن پہلے اسرائیل گیا تھا تو وہاں بھی اس طرح کی سیمے گوئیاں ہو رہی تھی کہ وہ فلسطینین ٹیریٹری رام اللہ جا رہے ہیں، اس طرح کی سیمے گوئیاں ہو رہی تھی کہ وہ آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں۔ جو اسرائیل کے لوگوں نے اس پہ تھوڑا سا اعتراض جتایا تھا، لیکن وزارت خارجہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ دونوں ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں بھارت کے فلسطینین ٹیریٹریز کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، وہ علیحدہ علیحدہ ہیں اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اب آپ وہ کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ بھارت کا بہت پرانا تعلق ہے، اسرائیل سے بھی پرانا۔ اسرائیل کے ساتھ تو 25 سال پہلے سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے، لیکن فلسطینیوں کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، اور بھارت نے اس بات کی بھی تصدیق کی جب یروشلم کے مستقبل کو لے کر جب اقوام متحدہ میں ووٹنگ ہوئی تھی، بھارت نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس میں ظاہر ہے اسرائیل کے اندر کافی مایوسی اور ناراضگی پائی گئی تھی، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو صاحب نے بھی اس پر جو تبصرہ کیا تھا، ان سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کو اس سے مایوسی ہوئی، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ پرانے تعلقات ہیں ان کے، اور دھیرے دھیرے وہ ہماری طرف آ رہے ہیں اور ہمارے بھی تعلقات مستحکم ہیں.
اچھا زبیر, یہ جیسا کہ آپ نے تفصیل بھی ساری بتائی, تو گزشتہ برس وزیر اعظم مودی اسرائیل گئے تھے, پھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو انڈیا آئے, اب مودی جی فلسطینی علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں. کیا انڈیا اسرائیل فلسطین تنازع میں کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیا کوئی اپنا کردار بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ دونوں سے ان کے تعلقات ہیں؟
اس طرح کی باتیں وہاں جب میں اسرائیل میں تھا تو میں نے سنی کہ بھارت ایک ایسا غیر جانبدار ملک ہے جو دونوں کے بیچ صلح صفائی کرا سکتا ہے, اور اس کی وجہ یہ بھی وہاں پر لوگوں نے ہمیں بتائی کہ حکومت کو چھوڑ دے عوام کے اندر اسرائیلی یہودی جو قوم وہاں پر ہے اور جو فلسطینی ہے, دونوں کے اندر بھارت کافی مقبول ہے اور ان کی کریڈیبلٹی کافی زبردست ہے وہاں پر. تو بھارت کے لیے ایک مشکل بھی ہے کہ دونوں کو کیسے خوش رکھا جائے, دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں اچھے مستحکم اور دونوں جو قومیں ہیں وہ بھارت کو پسند کرتی ہیں, لیکن بھارتی جو سفارت خانے سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس موڈ میں ابھی نہیں ہے. یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے اور امریکہ ہی اگر بیچ بچاؤ کرائے ان کے درمیان تو زیادہ بہتر ہوگا, حالانکہ فلسطینی حکومت اور فلسطینی عوام فی الحال امریکہ کو ایک غیر جانبدار ملک نہیں مان رہے ہیں جب سے صدر ٹرمپ نے یروشلم کو اس بات کی تصدیق کر دی کہ اسرائیل کا وہ دائمی دارالحکومت ہے.
جی زبیر, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جس مشکل کی طرف آپ نے اشارہ کیا, جو صورتحال کی پیچیدگی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کہ ایک طرف تو انڈیا اسرائیل کے فوجی تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں, کاؤنٹر انسرجنسی بھی سیکھ رہا ہے انڈیا اسرائیل سے, اور دوسری طرف فلسطینی علاقوں کا بھی دورہ کر رہا ہے, تو یہ توازن قائم کرنا آپ کی نظر میں کتنا مشکل ہے؟ یہ
پچھلے سال جب نریندر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا جولائی میں, اس کے پہلے مئی میں فلسطینی صدر محمود عباس آئے تھے, اس وقت بھی اس طرح کی بات چیت جو ہے وہ غیر سرکاری سطح پہ ہو رہی تھی, لیکن سرکاری سطح پہ ابھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. جب میں اسرائیل میں تھا تو وہاں پہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں اس بات کو مانتے ہیں, نتن یاہو صاحب کو اگر الگ رکھ دیں کہ دو سٹیٹ کا جو دو ریاستوں کا جو یہ ان کا ہے کہ دو سٹیٹس ہونے چاہیے, وہ کسی نہ کسی طرح سے دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ہونا ہی ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ اگر اسرائیل نے فلسطینی ٹیریٹریز پر قبضہ کر لیا اس کے لیے تو پھر جب جمہوریت ہے اسرائیل میں تو آپ پھر سیکنڈ کلاس سٹیزن ہو جائیں گے وہ فلسطینی, تو وہ جمہوریت کے بالکل خلاف ہو جائے گا, اور اگر نہیں کرتا ہے, اور دوسری بات اگر کر لیا تو یہودی اسٹیٹ نہیں رہتا کیونکہ فلسطینی جو ہے وہ آبادی کے حساب سے برابر ہو جائیں گے. تو
اسرائیل انڈیا اور فلسطینی صورتحال پر بات کر رہے تھے ممبئی میں بی بی سی کے نامہ نگار زبیر احمد. ادھر اسرائیلی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک ایسی یہودی بستی کو قانونی حیثیت دے رہی ہے جسے اسرائیلی حکومت کی اجازت کے بغیر قائم کیا گیا تھا. اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ مہینے اسی بستی پر ایک فلسطینی حملے میں ایک یہودی مذہبی رہنما یا رہبائی کی ہلاکت کے بعد یہ اقدام کیا جا رہا ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اس بستی کو اب مکمل طور پر ایک یہودی قانونی یہودی بستی کی حیثیت دی جا رہی ہے. اسرائیلی حکومت کی کابینہ کے ایک وزیر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہودی آبادکار اور رہبائی کی ہلاکت کا رد عمل مزید بستیوں کی تعمیر ہونا چاہیے. میں نے اسی تناظر میں یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی اور پہلے اس واقعے کی تفصیل پوچھی.
دیکھیں یہ بستی جو ہے وہ غرب اردن کی ایک بستی ہے جس کا نام ہے خوات گیلاد, اور خوات گیلاد جو ہے وہ ایک غیر قانونی بستی, نہ صرف انٹرنیشنل لا کے مطابق غیر قانونی بستی ہے بلکہ یہاں پر اسرائیلی قانون کے حساب سے بھی اسے اجازت نہیں ملی ہوئی تھی. تو یہ ایک غیر قانونی بستی تھی جس میں کہ بہت ہی چھوٹی آبادی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے, کچھ ہی وہاں پر جو ہے لوگ وہاں رہتے ہیں, بہت کم فیملیز ہیں. اس میں ایک جو فیملی ہے وہ ربائی شیواخ کی فیملی ہے, اور یہ ربائی شیواخ ہی جو ہیں وہ فلسطینیوں کے کچھ فلسطینیوں نے حملہ بولا اس بستی میں, اور اس حملے میں ان کا قتل ہوا. تو یہ اس بستی کو درجہ ابھی تک نہیں ملا ہوا تھا قانونی, لیکن آج یہاں پر کابینہ کا جب اجلاس ہوا تو اس میں وزیر اعظم بنجامین نتن یاہو نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے پاس انصاف کے دو ہی طریقے ہیں اس طرح کے جب حملے ہوں گے, ایک تو ہم جو حملہ کرنے والے جو دہشت گرد ہیں ان کو ہم ढूंढ निकालेंगे, हम उन्हें खोज कर हम उनके खिलाफ जो है वो इंसाफ करेंगे। और दूसरा तरीका उन्होंने कहा इंसाफ करने का ये है कि जो यहूदी बस्तियां हैं उन्हें मजबूत की जाएंगी और नई यहूदी बस्तियां जो हैं वो तामीर की जाएंगी, जिससे कि इस तरह के हमले जो हैं उसके खिलाफ इंसाफ किया जा सके।
अच्छा अरिंदर, क्या ऐसी और भी बस्तियां हैं वहां पर जिन्हें खुद इसराइली कानून के मुताबिक भी, जैसे कि आपने कहा कि इसराइली कानून के हिसाब से भी वो गैर कानूनी हैं, उन्हें हुकूमत की इजाज़त नहीं है, और ऐसी बस्तियां मौजूद हैं वहां पर?
जी, ऐसी दर्जनों बस्तियां हैं, और दरअसल ये बस्तियों की जो तादाद है वो डिटरमिन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बस्तियां लगातार इनकी तादाद जो है उसमें इजाफा सा होता रहता है, क्योंकि पहले कुछ टेंट्स लग जाते हैं कुछ नई जगहों पर, और वो जो टेंट है वो धीरे धीरे बदलते बदलते वो बस्तियों में तब्दील हो जाते हैं। तो इसलिए ये इसकी तादाद जो है वो बता पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसी दर्जनों बस्तियां हैं, और कई ऐसी बस्तियां हैं जिसको कि यहाँ पर इसराइल के कोर्ट्स ने भी कहा कि उनको खाली करना जरूरी है, और उसके बाद यहाँ पर हकूमत को इकदाम लेने पड़े, वहाँ पर फौज भेजना पड़ा, और कई बार हाथापाई भी हो चुकी है फौज और वहाँ पर इन ये जो बस्तियाँ जो हैं उसमें रहने वाले लोगों के दरमियान। और ये जो है ये कई सालों से इस तरह की चीज़ चलती रही है, लेकिन इसमें इजाफा जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है जब से बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो वजीर आजम बने हैं, और जब से यहाँ पर बिल्कुल एक राइट विंग की जो मेजॉरिटी है जो देखने को मिली है, इनकी अक्सरियत जो दाएं बाजू की तंजीमें जब से यहाँ पर मखलूत हुकूमत बनाए हुए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को आया है।
अच्छा अरिंदर, अब ये जो इसराइली हुकूमत का ऐलान है कि वो इस एक बस्ती को जो इसराइली कानून के मुताबिक भी गैर कानूनी थी उसको अब वो एक कानूनी हैसियत दे रहे हैं, तो फलस्तीनियों का रद्दे अमल कोई सामने आया है इसके ऊपर, फलस्तीनी अथॉरिटी का?
देखिए, फलस्तीनी इंतजामिया के तरफ से सरकारी तौर पर कोई रद्दे अमल नहीं आया है, लेकिन कुछ अहलकारों से मेरी बात हुई आज इसको लेकर के, और उनका ये कहना था कि ये एक महज बहाना है, ये इसराइल जो है उसकी मसलसल ये कोशिश रही है इसराइल की कि जब भी कोई मौका मिले तो इस तरह की यहूदी बस्तियों को वो कानूनी दर्जा दे दे और नई यहूदी बस्तियां वो बसा दे। और उन्होंने ये कहा कि इसी वजह से जो है मुज़ाकरात जो हैं वो बंद हुए, और कई सालों से जो है मुज़ाकरात जो हैं फलस्तीनी इंतजामिया और इसराइल के दरमियान बंद रहे हैं, और ये बिल्कुल इसी तरह के इकदाम जो हैं वो एक तरह से उनका उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल डेथ विश है, इस तरह के जब भी चीज़ें होंगी तो इसके बाद किसी भी तरह की बातचीत का कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, और इसी वजह से जो है यहाँ पर खित्ते में जो है वो काफ़ी तशद्दुद देखने को मिला है, और बिल्कुल एक स्टेलमेट सा पीस प्रोसेस में आया हुआ है।
यरूशलम से ये थे सहाफ़ी अरिंदर मिश्रा, और अब सुनिए वसतुल्लाह खान का हफ्तेवार रेडियो कॉलम बात से बात।
मगर अब आज़ादी और इनफरादी और इज्तमाई हकूक़ के नाम पर हम जिस दौर में रह रहे हैं वो अपने जौहर में ग़ुलाम साजी और ग़ुलाम पसंदी का दौर है। कल तक मेरी जवाबदही का हक़ बीवी या वालिदैन या अदलिया के पास था, आज मुझे बतौर फ़र्द हर कदम पे कायम सवालिया पुलिस चौकियों से गुज़र के वजाहतों की पुलसरात का सामना है, खामोशी का हक़ भी जुर्म बन चुका है। मसलन महज एक दो या तीन बार ये कह देने या लिख देने से जान बख्शी नहीं हो सकती कि मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ और फलां फ़िक़े को मानता हूँ। अब मुझ पे लाजिम है कि सोशल मीडिया के मेंबर पे बराजमान दारुल उलूम फेसबुक और जामिया ट्विटरिया के फाजिल डिजिटल उलमाए कराम की तसल्ली के लिए हर कुछ अरसे बाद ऐलान करता रहूं कि मैं ख़त्म नबूवत पे कामिल ईमान रखता हूं। ऐसी किसी भी अजनबी या शनासा पोस्ट पे लाजमन लाइक का बटन दबाता रहूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पक्का मुसलमान हूं, क्या आप भी हैं? मगर ये सब करने से भी काम नहीं चलेगा। अब अगर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान में कोई भी राह चलता शख्स, तंजीम, ग्रोह या टीवी एंकर आपसे मुतालबा करे कि उसके रूबरू कलमा पढ़ के अपने मशकूक ईमान की तजदीद करें, तो सिवाय तामील के कोई रास्ता नहीं। हिचकिचाहट, बहस या ताखीर का खमियाजा महंगा भी पड़ सकता है। मेरा काम बस इतना है कि आपको इंडियन, यहूदी या अमरीकी एजेंट कह दूँ, اب یہ ثابت کرنا میری نہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. کیا کہا؟ حتک عزت کا قانون اور دعویٰ. یہاں تو عدالتیں ہی اپنی حتک کے آگے بند نہیں باندھ پا رہی تو آپ کی کیا سنیں گی؟ سن بھی لیا تو فیصلہ کیا دیں گی؟ دے بھی دیا تو عمل کیسے ہوگا؟ چلی کوئی ایک مثال دے دیں جب پاکستان میں کسی فرد نے کسی شہری کے خلاف حتک کا مقدمہ ہار کے ہرجانہ بھرا یا سزا بھگتی ہو. اگر حساس ایجنسیوں کے لوگ ٹکراتے ہیں تو وہ بھی ابتدائی تعریف و توصیف کے بعد حرف مدعا زبان پہ لے آتے ہیں. سر کبھی ہمارے اچھے کاموں کی بھی تعریف کر دیا کریں، کبھی لکھتے اور بولتے وقت ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی سوچ لیا کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نخواستہ آپ محب وطن نہیں، مگر پھر بھی بات اگر یہاں تک بھی رہتی تو کوئی بات نہ تھی. اب تو میرے دوست بھی مجھ سے غیر جانبداری کی توقع نہیں رکھتے. وہ چاہتے ہیں کہ جو مسائل ان کے دل کے قریب ہیں بس انہی پہ انہی کے لہجے میں بات کروں. جو سیاستداں، بیوروکریٹ، کارپوریٹ باسز، سوشل ورکرز ان کی گڈ بک میں ہیں بس انہی کا ڈھڈورا پیٹوں. جس مسئلے یا فرد کے بارے میں وہ تحقیقی رپورٹ کی توقع رکھتے ہیں بس اسی کے بارے میں انویسٹیگیٹ کروں اور نتائج بھی وہی اخذ کروں جو انہوں نے پہلے سے طے کر رکھے ہیں. اب میرے دوست ہی طے کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کس کے ساتھ تصویر کھچوانی ہے اور کسے منع کر دینا ہے. اور اگر میں ان کی سنین سنی کر کے اپنے دل اور دماغ سے کام لینا چاہوں تو پھر ایسے تبصرے سننے کو ملتے ہیں، وسعت صاحب آپ بھی بک گئے، آپ کی فلاں کے ساتھ تصویر دیکھ کے صدمہ ہوا، آخر آپ نے ایک کرپٹ وزیر اعلیٰ سے کانووکیشن میں سند کیسے وصول کر لی، کیا آپ نے بھی پیسے پکڑ لیے ہیں، آپ فوج کے ایجنٹ کیوں بن گئے ہیں، آپ انگریزوں سے کتنے پیسے لے رہے ہیں. اگر میں ان سب باتوں کے جواب میں خاموشی اختیار کروں تو پھر تو پکا پکا مجرم. سچا ہے تو بولتا کیوں نہیں، کیسے جواب دے گا، جواب پلے ہوتا تو دیتا. آیا بڑا اصول پسند اور غیر جانبدار صحافی، مائی فوٹ. اب تو سنی دیول کا یہ ڈائیلاگ اکثر یاد آتا رہتا ہے، پنجرے میں آ کر شیر بھی کتا بن جاتا ہے کاتیا، تو کہے تو بھونکوں، تو کہے تو کاٹوں، یہ مجھ سے نہ ہوگا.
وسعت اللہ خان کا ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات. چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ سرد جنگ کی ذہنیت ترک کرتے ہوئے جوہری اسلحے میں کمی کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائے. چین نے یہ بیان گزشتہ جمعے کو امریکہ کی اس نئی جوہری پالیسی کے منظر عام پر آنے کے بعد اپنے رد عمل میں دیا ہے، جس میں امریکہ کے جوہری اسلحے کے ذخائر میں توسیع اور تجدید کا منصوبہ شامل ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی خبر سنیے رفاقت علی سے.
چینی وزارت دفاع نے کہا کہ امریکہ نے چین کے جوہری خطرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ہتھیار دفاعی نوعیت کے ہیں. اس سے قبل سنیچر کو روس نے کہا تھا کہ نئی امریکی پالیسی روس مخالف اور تصادم پیدا کرنے والی ہے. امریکہ کی پالیسی میں کہا گیا ہے کہ ہماری حکمت عملی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ روس اس بات کو سمجھ جائے کہ جوہری ہتھیاروں کا کسی بھی قسم کا استعمال، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو، قابل قبول نہیں. امریکہ کے نائب وزیر دفاع پیٹرک شینن کے بقول جوہری ہتھیاروں نے امریکہ کو 70 سال سے زائد عرصے تک محفوظ رکھا ہے. انہوں نے واشنگٹن میں میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ وہ اس کے متروک ہو جانے کو برداشت نہیں کر سکتے. چین کی وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے اتوار کو کہا کہ چین امریکی وزارت دفاع کی جانب سے شائع کی جانے والی پالیسی کی سختی کے ساتھ مخالفت کرتا ہے. چینی خبر رساں ادارے زنوا کے مطابق وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ امریکی دستاویزات میں پیش بندی کے طور پر چین کی ترقی اور اس کی جوہری قوت کے خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ چین نے ہمیشہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں انتہائی تعمل کا مظاہرہ کیا اور اپنی قومی سلامتی کی ضرورت کے حساب سے اپنی صلاحیت کو کم سے کم حد تک محدود رکھا ہے. انہوں نے امریکہ کے ساتھ باہمی تعلقات کے استحکام کے لیے اور مشترکہ طور پر عالمی امن و استحکام اور خوشحالی کے تحفظ کے لیے امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنے پر زور دیا.
یہ تھے رفاقت علی. آسٹریلوی حکام اور امریکی ٹیکنالوجی فرم ٹیسلا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت ملک میں عام لوگوں کو سورج کی توانائی سے نہ صرف بجلی پیدا کرنے میں مدد فراہم کی جائے گی بلکہ اضافی بجلی کو نیشنل گرڈ میں شامل کیا جائے گا. تفصیل اطہر کاظمی سے سنیے.
آسٹریلیا کی ریاست جنوبی آسٹریلیا میں 50,000 گھروں میں سولر پینل اور ریچارجیبل بیٹریز نصب کی جا رہی ہیں۔ اس منصوبے کو دنیا کا پہلا بجلی پیدا کرنے والا ورچوئل پلانٹ بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ ریاستی حکومت اور امریکن ٹیکنالوجی فرم ٹیسلا مل کر کر رہے ہیں اور اس کے لیے بیٹریز ٹیسلا کمپنی فراہم کرے گی۔ ٹیسلا ریاستی حکام کو پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی بیٹری فراہم کر چکی ہے۔ صارفین کو اس نظام کے لیے کچھ بھی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا اور اس کے اخراجات اضافی بجلی فروخت کرنے سے پورے ہوں گے۔ جنوبی آسٹریلیا کے وزیر اعظم مسٹر ویدرل نے کہا،
ہم نے جنوبی آسٹریلیا میں توانائی کے میدان میں نئے مستقبل کے لیے بہت محنت کی ہے اور اس پاور پلانٹ کے ذریعے ہم نے یہ یقینی بنایا ہے کہ جنوبی آسٹریلیا کے تمام صارفین کے لیے یہ توانائی میسر ہو۔
مسٹر ویدرہل کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اس نئے سسٹم سے صارفین کو سستی بجلی فراہم کرنا ممکن ہو جائے گا۔
اور اب ہم سورج کے شعاؤں اور ہوا سے حاصل ہونے والی توانائی کو اس وقت تک محفوظ رکھ سکتے ہیں جب ہمیں اس توانائی کی ضرورت محسوس ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوبی آسٹریلیا میں ہمیں بجلی کم قیمت پر مل سکے گی۔
اور اب سنیے سامعین کی رائے، سوالات اور تبصروں پر مبنی فیچر آپ کا خط ملا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں زوہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے لاہور سے غزالہ خان صاحبہ کا، لکھتی ہیں، اردو سروس کے نام پہلا خط تو بہت خوشی خوشی لکھا تھا لیکن اب ڈرتے ڈرتے لکھ رہی ہوں۔ آپ کے سامنے یعقوب صابر صاحب تو زبان و بیان کی غلطیاں یوں نکالتے ہیں جیسے ہم خط نہ لکھ رہے ہوں بلکہ امتحانی پرچہ دے رہے ہوں، اور تو اور آپ خوش خطی کے بھی نمبر کاٹ لیتے ہیں۔
دیکھیے محترمہ، ہم تو کبھی آپ سے خطاطی کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن لکھائی اتنی صاف تو ہو کہ پڑھی جا سکے۔
اور پھر آپ پین بھی ایسا استعمال کرتی ہیں جس میں روشنائی ہی نہیں، اس لیے آپ کو زور لگا لگا کر اور قلم گھسا گھسا کر لکھنا پڑتا ہے، جس سے تحریر مزید گڑمڑ ہو کر بالکل ہی چوں چوں کا مربع بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو لکھنے میں اتنی ہی دقت پیش آتی ہے تو خط ٹائپ کر کے بھیج دیا کریں یا کسی ایسے شخص کو ڈکٹیٹ کرا دیا کریں جس کی لکھائی پڑھی جا سکے۔
بہرحال زہا، اب اتنے تگ و دو کے بعد آپ نے یہ خط پڑھ ہی لیا ہے تو سامعین کو بھی سنا دیجیے۔
جی ہاں، وہی تو کر رہی ہوں۔ تو غزالہ خان لکھتی ہیں، یکم جنوری کو کاغذوں کے کئی دستے خرید کر لائی اور سوچا کہ ہر ہفتے آپ کو خط بھیجا کروں گی، اور یوں سال میں 52 خطوط بھیج کر خطوں کے پائدان پر پہلا مقام حاصل کر لوں گی۔ لیکن جب پتہ چلا کہ یہاں تو پہلے ہی کوئی صاحب 311 خطوط لکھ کر 2017 کے سال میں پہلی پوزیشن حاصل کر چکے ہیں تو میں خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔
یہ آپ نے بہت اچھا کیا غزالہ صاحبہ، آپ کا تو ایک خط ہی ڈیسائفر کرنے پہ پورا دن لگ جاتا ہے۔ تو
لکھتی ہیں، احد رضا میر کا انٹرویو سنا، بہت دلچسپ تھا، کیا یہ رضا میر کے صاحبزادے ہیں؟
جی نہیں میڈم، یہ آصف رضا میر کے بیٹے ہیں، رضا میر ان کے دادا تھے۔
رضا میر وہی ہیں نا جنہوں نے فلم لاکھوں میں ایک ڈائریکٹ کی تھی؟
جی ہاں، اس سے پہلے انہوں نے آسرا، پرایاگ، سونی مہیوال اور انہونی بھی ڈائریکٹ کی تھی۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پارٹیشن سے پہلے وہ فلموں میں ہیرو کا رول بھی ادا کرتے رہے تھے۔
خط کے آخر میں غزالہ پوچھتی ہیں، ٹیلی ویژن کا سیربین کس چینل پر کس وقت دیکھا جا سکتا ہے؟
جی، چینل کا نام ہے آج، جہاں شام 7 بجے سے 7:30 بجے تک آپ پیر سے جمعے تک ہر روز ہمارا سیربین دیکھ سکتی ہیں۔
ملتان کی بستی برارا سے محمد اسلم آرزو لکھتے ہیں، سربر نتسا میں مسلمانوں کا قتل عام کرانے والے قصاب کو جرم کے 6 برس بعد گرفتار کیا گیا اور اس دوران میں وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا رہا۔ گرفتاری کے بعد بھی 5 برس تک اسے زندہ رکھا گیا۔ آخر کار 2017 میں اسے سزا سنائی گئی، حالانکہ ایسے انسان کو سر عام 1,000 بار پھانسی دے کر اس کی لاش کو گلیوں میں گھسیٹا جائے تو یہ بھی کم سزا ہے۔ آخر ایسی بے انصافیاں مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہیں؟ اور اگر عالمی عدالت انصاف کا یہ حال ہے تو ہم عام عدالتوں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟
آرزو صاحب آپ کا غصہ بجا ہے لیکن تشدد روا رکھنا مہذب قوموں کا شیوا نہیں۔ سرب کمانڈر نے نہتے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ انتہائی شرمناک اور ناقابل معافی تھا، لیکن تشدد کے جواب میں تشدد بہرحال مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سابق یوگوسلاویا کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے محض حالیہ واقعات کو دیکھنا کافی نہیں، تاریخ میں پیچھے چلتے ہوئے آپ کو سلطنت عثمانیہ کے زمانے عروج تک جانا پڑے گا۔
اور یہ اگلا خط ہے ماسٹر حق نواز بلوچ کا، لکھتے ہیں، بحیرہ کریبین میں موجود جو علاقہ برمودا تیکون کہلاتا ہے اس کے بارے میں بچپن سے بڑے عجیب و غریب قصے سنے ہیں، لیکن آج تک اس افسانے کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی۔
ماسٹر جی، شمالی بحر اوقیانوس میں جو علاقہ برمودا ٹرائنگل کہلاتا ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت سے بحری جہاز اور ہوائی جہاز وہاں سے گزرتے ہوئے اچانک غائب ہو گئے۔
غائب ہو گئے؟ غائب ہو گئے سے کیا مراد ہے؟ پانی میں غرق ہو گئے، زمین میں دھنس گئے یا ہوا میں تحلیل ہو گئے؟
یہی تو پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں گئے۔
اچھا، تو اسی وجہ سے وہ مقام اتنا پراسرار بن گیا ہے۔
سن 1950 سے 1970 تک دنیا بھر کی خبروں میں برمودا ٹرائنگل کا ذکر چلتا رہا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ کوئی سمندری بلا ہے جو ان جہازوں کو نگل لیتی ہے، اور کچھ کہتے تھے کہ یہ خلائی مخلوق کی کارستانی ہے جو زمین پر آ کر جہازوں کو غائب کر دیتی ہے۔ انہی دنوں اس موضوع پر بہت سی سائنس فکشن فلمیں بھی بنی، جس کے بعد لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی مافوق الفطرت قوا ضرور کار فرما ہے۔
لیکن سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟
اہل سائنس کا کہنا ہے کہ یہ سب زیب داستان کے لیے گھڑے ہوئے قصے ہیں، جبکہ نہ تو وہاں کوئی سمندری بلا ہے اور نہ مریخ کے باشندوں کا وہاں آنا جانا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس علاقے میں سمندری طوفان کثرت سے آتے ہیں، اور جو جہاز غائب ہوئے وہ اصل میں انہی طوفانوں کی نظر ہو گئے تھے۔ جس تعداد میں جہاز برمودا ٹرائنگل میں غرق ہوئے ہیں اتنی ہی تعداد میں دنیا کے کئی اور مقامات پہ بھی حادثات ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ اس تیکون کے بارے میں افواہیں پھیل چکی تھیں اور قصوں کہانیوں میں اس کا نام آ گیا تھا، اس لیے برمودا ٹرائنگل مفت میں بدنام ہو گئی۔
اور اب چند خطوں کا خلاصہ۔ تحصیل جوہی ضلع دادو سے عنایت اللہ ببر لکھتے ہیں کہ ان کے علاقے میں معدنی ذخائر بہت ہیں جن کی تلاش میں مختلف کمپنیاں مصروف ہیں، لیکن خطرہ ہے کہ معدنی دولت کی رائلٹی سرکاری کارندوں اور ایم این ایس کی جیب میں چلی جائے گی، چنانچہ ایک ایسا نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ رائلٹی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو۔
بھیل کالونی سے کرم چند لاکھانی اور ان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ جب سے جہاں نما بند ہوا ہے ہماری صبحیں ویران ہو گئی ہیں، اس لیے جہاں نما دوبارہ شروع کیا جائے۔
چلیے، ان کی یہ فرمائش تو اعلی حکام کو پہنچ جائے گی، لیکن ان کی دوسری فرمائش خود ہم ہی کو پوری کرنی پڑے گی۔
اچھا، دوسری فرمائش کیا ہے ان کی؟
کرم چند لاکھانی اور ان کے دوست لکھتے ہیں، لتا منگیشکر اور آشا دونوں بہنیں بہت مشہور ہیں اور ان کے گیتوں کے ساتھ ساتھ ان کے حالات زندگی اور ان کے انٹرویو بھی ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کی تیسری بہن اوشا منگیشکر شاید کوئی گوشہ نشین قسم کی خاتون ہیں کہ نہ ان کا کوئی انٹرویو کبھی پڑھا، نہ ریڈیو پہ سنا اور نہ ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ اگر ہو سکے تو ان کے بارے میں کچھ معلومات دیجیے۔
ویسے تو خیر یہ تین نہیں چار بہنیں ہیں، لیکن آج اتنا وقت نہیں بچا کرم چند جی کہ ہم اس پہ کوئی تفصیل آپ کو بتا سکیں، لیکن اگلے ہفتے ہم آپ کی خواہش ضرور پوری کر دیں گے۔
شہر بیرانی ضلع سانگڑ سے مولا بخش مری کو شکایت ہے کہ صبح سندھ میں نیم حکیم قسم کے عطائی ڈاکٹر بہت بڑھ گئے ہیں اور دیہاتی علاقے خاص طور پر ان کی زد میں ہیں، لیکن حکومت سندھ ان فراڈ لوگوں کے خلاف کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتی؟
یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں مولا بخش صاحب، دیگر صوبوں میں بھی عطائیوں کی کمی نہیں ہے۔ جب تک تعلیم عام نہیں ہوتی اور غربت کا خاتمہ نہیں ہوتا، ان لوگوں کا طوطی بولتا رہے گا۔
سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں، ہمیں کچھ بتانا چاہیں یا ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے نئے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہر جواد اور عارف بغار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اور سامعین، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اس وقت اس پر جو سب سے بڑی خبر ہے، یعنی bbcurdu.com اس وقت جس خبر سے لیڈ کر رہی ہے، وہ اس ایک نئے برطانوی قانون کے بارے میں ہے جس میں یہاں پر لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر ان کے پاس ان کی پرتعیش جو زندگی ہے اور ان کے پاس بہت ساری جائیدادیں ہیں تو اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا۔ بہت سارے پاکستانی سیاستدانوں کی جائیدادیں بھی یہاں برطانیہ میں ہیں، ہو سکتا ہے اس کے کچھ اثرات پاکستان پر بھی پڑیں۔ تو یہ خبر اس وقت ہماری bbcurdu.com پر لیڈ ہے، آپ چاہیں تو اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیروین اپنے اختتام کو پہنچا جاتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد علی اور پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی۔ اب مجھے یعنی حسین عسکری کو سیروین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
ترک فوج کے مطابق شام کے شمالی علاقے افرین میں کرد ملیشیا کے خلاف کارروائی میں اس کے ساتھ فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستانی محکمہ خارجہ نے لیبیا کے قریب سمندر میں کشتی الٹنے کے واقعے میں 17 پاکستانیوں کے ڈوب کر ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ عراقی سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ شدت پسند دولت اسلامیہ کے 20 سے زیادہ عسکریت پسندوں کو سعودی عرب کی سرحد کے ساتھ واقع صحرائی علاقے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے چین، روس، ملائیشیا اور میانمار پر تنقید کی ہے کہ وہ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے تناظر میں لگائی جانے والی عالمی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے ساتھ تجارت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور مصر کے ماہرین آثار قدیمہ نے حال ہی میں دریافت ہونے والے ایک مقبرے کی رونمائی کی ہے، جس کے بارے میں خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ 4400 سال قدیم ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔